بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انتہائی مسعود اور مبارک دن ہے۔ جی ہاں، سرکار ختم مرتبت، پیغمبر رحمت، منادی اخوت و وحدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت با سعادت کے یہ آغاز کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت مسلمان 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور 17 ربیع الاول شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ تو یہ ایام انتہائی مبارک اور مسعود ایام ہیں، اور اس وجہ سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ایام کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے۔ چنانچہ آج سے ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں اور عالم اسلام میں ہفتہ وحدت کی تقریبات کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، عالم اسلام میں اتحاد، وقت کی اہم ضرورت۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جہاں اس مبارک موقع پر اپنے پروگرام کو ایک شعر سے مزین کرتے ہیں، مصطفیٰ نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے، مصطفیٰ نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ ایک بار پھر دلی ہدیے تبریک و تحیت پیش کرتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر، اور خاص طور پر عالم اسلام کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ‌نگار جناب امیر علی صاحب کو السلام علیکم۔ امیر علی صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارک،
پورے عالم اسلام کو مبارک ہو۔
جی، نوازش آپ کی۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگر دیکھا جائے ہر اعتبار سے، تو مسلمانوں کے اتحاد کا سب سے مضبوط مرکز ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد ایک ایسا موضوع ہے جس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سب سے زیادہ اس بات پر تاکید کی تھی۔ تو بہرحال میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تو بات کروں گا ہی، لیکن یہاں پر میں آپ سے اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کریم کی جو تاکیدات ہیں یا الہی جو احکامات ہیں اخوت، اتحاد اور بھائی چارے کے تعلق سے، اس سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی تاکیدات کے باوجود آج امت مسلمہ صحیح معنوں میں اس اصول پر پوری طرح کاربند کیوں نہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ آیتیں قرآن شریف سے نکال کر لایا ہوں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اتحاد کی کتنی اہمیت ہے، اور جو آج کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کو درپیش، بہت اہم مسائل ہیں، ان کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے۔ تو میں اپنے اب خود سے میں کم بولوں گا، اور قرآنی آیات سے میں زیادہ استفادہ کروں گا تاکہ جو ہم سب کے مسلمانوں کے لیے مورد تعظیم اور تکریم ہے۔
یقیناً
سب سے پہلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 139 سے استفادہ کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا کافروں سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ عزت سب خدا کے پاس۔
یقیناً
میں اس سے استفادہ کر کے صرف ایک جملہ یہ کہوں گا اس آیت سے، اتنی واضح آیت ہے، آج آپ عالم اسلام کی طرف نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج مومنین کو چھوڑ کر کون کافروں کی طرف بھاگ رہا ہے اور ان سے عزت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو اب واضح ہو جائے گا اس آیت کی روشنی میں سب کچھ، جنہوں نے فلسطینیوں کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے ایرانیوں کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ آج آپ ایران کے ایک ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے کہ آج کچھ ایسے مسلمان ملک بھی ہیں جو اسرائیل کی آواز میں آواز ملا کر ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایرانیوں کو چھوڑا، مسلمانوں کو اور مومنوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ، اور سہونیوں کی آواز میں آواز ملا کے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ عزت تو سب خدا کے پاس ہے، ان کو وہاں سے کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں،
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز اور آپس میں مہربان ہیں، یعنی حضور کے ساتھ جو رہے گا وہ آپس میں بھی مہربان ہوگا.
یقیناً
اتحاد کا درس ہمیں مل رہا ہے یہاں سے.
یقیناً
یعنی جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور کے ساتھ ہے, یعنی حضور کا پیروکار ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہو مسلمانوں کے درمیان. اور اگر نہ ہو مہربان تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کا ساتھ نہیں ہے, وہ حضور کا پیروکار نہیں ہے, وہ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 83 میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا. اس سے میں کیا استفادہ کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے؟ یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں,
یقیناً
کہیں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے یورپی یونین کیسے یونین بنی, امریکہ اور یہ کیسے ملے,
نیٹو کیسے,
نیٹو کیسا ہے, ان سب کی پالیسیاں ایک ہیں دنیا بھر میں, اسرائیل کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کا دین الگ ان کا دین الگ.
جی
لیکن خدا فرماتا ہے اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گے, یعنی ایک دوسرے سے اتحاد نہ رکھو گے, اتحاد نہ رکھو گے, اتفاق نہ رکھو گے, تو زمین پر فتنہ ہوگا, بڑا فساد ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے.
جی
یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئیاں ہیں
جی,
جو ہم سب کے لیے, ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. تو یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے کہ آج روئے زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں کی, ہمارے تفرقے اور عدم اتحاد کی وجہ سے, اور وہ تو دوست ہیں ہی ایک دوسرے کے کافر. اور میں آخری آیت یہاں پڑھنا چاہوں گا سورہ انفال کی آیت نمبر 45, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو آپس میں جھگڑا اور تفرقہ نہ کرو کیونکہ اس سے بزدل اور کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت اور عظمت ختم ہو جائے گی, بلکہ سب کو چاہیے خدا کی راہ میں ایک دل ہو کر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں, اور خدا ہمیشہ صابروں کے ساتھ ہے. اس میں بھی جھگڑا اور تفرقہ نہ کرنے کی واضح حکم موجود ہے, اور فرمایا کیا ہو جائے گا اگر تفرقہ کرو گے تو بزدل اور کمزور ہو جاؤ گے. آپ دیکھ لیجیے عالم اسلام میں کیا صورتحال, واضح صورتحال. تو یہ سب ایسی آیتیں ہیں جن سے ہم سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا ہمارے لیے ایک لائحہ عمل بھی بنا سکتے ہیں.
یقیناً بہت ہی پرمغز گفتگو جناب امیر علی صاحب آپ کی تھی, ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چلتے ہیں اس وقت لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر و ممتاز دانشور منظور رضوی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
رضوی صاحب مبارک اور مسعود ایام آپ کو مبارک ہوں, اور ہفتہ وحدت کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ جب جناب آمنہ کلال اور جناب عبداللہ کا در یتیم رسالت سے مبعوث ہوا تو اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ نسخہ کیمیا کیا ہے انسانیت کے لیے, اور کون سا وہ نسخہ تھا نسخہ کیمیا جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی اور تمام حاضرین و سامعین ناظرین کو اس مقدس دن پر ہدیہ تبریک, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کو اس کی روحانی فیوضات سے خداوند تعالیٰ مستفید ہونے سے اور مالا مال ہونے کی توفیق عطا
فرمائے.
جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یقیناً اس سے مراد جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جہاں اس سے مراد نسخہ کیمیا سے یقیناً علماء نے عام طور پر یا شاعر نے جس مقصود کی طرف اشارہ کیا اس سے مراد قرآن پاک ہی کو لیا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ نسخہ کیمیا جس سے امت کو غار مذلت سے نکال کر اور بام ثریا تک پہنچایا, بام عروج تک پہنچایا, وہ دونوں چیزوں پر مشتمل ہے, ذات پاک ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن پاک بھی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ابد تک کے لیے انسانی فلاح کے لیے تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ان کی رہنمائی کے لیے عطا فرما دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے ساتھ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسا نور تھا، ایک ایسا ماہ تاباں تھا، ایک ماہ طیبہ تھا، ماہ درخشاں تھا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تمام امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، حضور نے بعین ہی اس پر عمل کر کے اول و آخر یہ بتا دیا کہ یہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر آپ کس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا گیا کہ بلکت کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھی، جو مقصود الہی تھا، جو مطلوب الہی تھا، حضور نے ہر شعبہ حیات میں اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ چونکہ دیکھیے کہ صرف نظریاتی طور پر کسی کتاب کا دینا، کسی ملفوظات کا دے دینا، کسی تحریر کا دے دینا اس وقت تک مکتفی نہیں ہو سکتا، کافی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو عمل کر کے دکھا نہ دیا جائے کہ اس کو بروئے کار کیسے لایا جا سکتا ہے۔ میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب خانہ کعبے کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں دعا فرمائی تو فرمایا کہ ربنا بابس فیم رسول من انفسم یتلو علیہم آیاتی ہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ مولا کریم یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو صرف ایک مظہر تھا عبودت عبدیت الہی کے لیے، عبدیت کا مظہر تھا، وہ تو میں نے تکمیل کر دیا، وہ تو میں نے بنا دیا، لیکن اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچانے کے لیے خداوند تعالیٰ تو ایسی ایک شخصیت کو پیدا فرما کہ جو کچھ قرآن کے اندر جو مقصود ہے اس خانہ کعبے کی تعمیر کا، اس کو عملی طور پر بھی لوگوں کو بتا دے، اور لوگوں کی اگر ان میں خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے ان کا تزکیہ بھی کریں، اور جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی تلاوت کر کے اس کے معنی اور مفاہیم بھی لوگوں کو بتائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر جو غش ہے اور جو کمی ہے، جو خامی ہے، جو کوتاہیاں ہیں انسانیت کے ان کے ناطے سے، ان سب کو دور فرما کر ان کا تزکیہ بھی کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک سبب بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ذات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھی وہ بھی ایک ایسا عملی نمونہ تھا کہ جس کے بغیر نہ اسلام کی سمجھ آ سکتی ہے نہ انسان۔
شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت
جو ہے وہ خط
جی میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب عرفان علی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی
السلام علیکم۔
جی شکریہ آپ کا عرفان علی صاحب، عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں بڑے ہی جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، ہر طرف درود و سلام کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمانوں نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ ہم بھی اس میں اس جلوس اور اس طرح کی ریلیوں میں حصہ لیں گے۔ ایک طرف تکفیری دہشت گرد عناصر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح سے دونوں طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم ریلیوں میں شرکت کریں گے، تو خود اپنوں کے لیے کیا پیغام جائے گا اور استعماری ایجنٹوں اور ان کے اقاؤں کے لیے کیا پیغام جائے گا؟
دیکھیں یہی بات جو ہے آج میں جب مجھے معلوم ہوا کہ جو ہے مجھے یہاں پر آنا ہے آپ کی خدمت میں، تو یہی وہ پہلا نقطہ تھا جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ اسی زاویے سے میں نے سوچا کہ آج سعودی اسلام تکفیری اسلام کی شکست ہے، آج اس کا دن ہے، شکست کا دن ہے، اور آج جو ہے اسلام ناب محمدی کی فتح کا دن ہے۔ کیوں کہ جو ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں یہ فرمایا تھا کہ کل بے فضل اللہ وب رحمت ہی فب ذالک فلیفرحوا، کہو کہ اللہ کے فضل و رحمت سے خوش رہو۔ اور یہ سب کو معلوم ہے، سنیوں کو بھی معلوم ہے اور شیعوں کو بھی معلوم ہے کہ اس آیت میں فضل اللہ اور اس کی مطلب کہ اللہ کا جو فضل اور اس کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو اللہ نے فضل اپنا فضل اور رحمت قرار دیا اور کہا کہ خوش رہو۔ تو آج جو ہے اس سے ثابت ہوا کہ آج خوشی کا دن ہے، اور جو ہے آج پوری دنیا کے سامنے ایک پیغام چلا گیا کہ آج کون خوش ہے اور آج کون خوش نہیں ہے. دوسری بات جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جیسا کہ آپ نے فرمایا تو میں یہ کہوں گا کہ تکفیر اسلام مطلب جو ہے بہت.
ناظرین ہم پھر کوشش کریں گے دوبارہ کراچی اسٹوڈیو چلنے کی, لیکن یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے کچھ رپورٹیں آمادہ کی ہیں, اس سے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
آج کے دور کا مسلم امہ کے لیے سب سے اہم سوال ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کی بقا کا سوال ہے, کیونکہ اغیار کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر ملت کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے. آج کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ خاص طور پر انقلاب ایران کے بعد ملت اسلامی ایران نے جس طرح وحدت المسلمین کو اور ملت کی وحدت کو قائم رکھا ہے, خود ایران کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تمام مسالک موجود ہیں لیکن کسی قسم کا اختلاف کسی جھگڑے کی نوبت تک نہیں پہنچتا. اس کی سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ جب سیرت پیغمبر اکرم اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اختلاف کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. میں تو اپنی جو رائے ہے اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے وحدت کا پیغام دیتی ہے بلکہ معاشرے کی وحدت کا پیغام بھی دیتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مکہ کے معاشرے میں جہاں پر کفار کی اکثریت تھی, پیغمبر اکرم نے ان کو بھی وحدت پر جمع کیا, اور حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے اندر کفار کے درمیان جو انتشار پیدا ہو گیا تھا اس کو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت نے دور کر کے ان کو وحدت پر جمع کیا. اسی طرح مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو وہاں تمام مسلمان نہیں تھے, پیغمبر اکرم یہود کو بھی ساتھ لے کر چلے اور مدینہ کے معاشرے میں انہوں نے اسلامی اخوت سے بڑھ کر معاشرے کے اتحاد کو قائم رکھنے کی بھی کوشش کی. اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسلمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نہ صرف معاشرے کی وحدت, عالم انسانیت کی وحدت اور انسانوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا کو پروان نہیں چڑھا رہے بلکہ خود اپنے درمیان مسلکی اختلافات کی وجہ سے جو مخالفین اسلام ہیں ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, استعمار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور اس سے اگر ہم فائدہ کسی کا کر رہے ہیں تو وہ استعمار کا کر رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کا, مسلمانوں کے کسی مسلک کا, مسلمانوں کے کسی فرقے کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے, اور نہ ہی مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک, کوئی بھی فرقہ نہ صرف مسلمانوں کے خون کو مباح نہیں سمجھتا بلکہ بغیر جرم کے اور بلا وجہ کسی کافر کے خون کو بھی مباح نہیں سمجھتا. تو جب ہمارا بنیادی عقیدہ اتحاد انسانیت, اتحاد امت, اتحاد المسلمین کی دعوت دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایران کی جو اسلامی حکومت ہے اس کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مختلف اسلامی ممالک کے اندر جو مسالک ہیں ان کے درمیان وحدت کی فضا کو فروغ دیں تاکہ معاشرہ بے چینی سے, انتشار سے اور بد امنی سے بچ سکے.
جی ناظرین یہ تھے پاکستان نیشنل لائبریری کے ڈائریکٹر جو گفتگو فرما رہے تھے, اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے رہنما جناب مقصود علی ڈومکی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
مقصود صاحب میں ان ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن تعلیمات اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا تھا یا ایھا المسلم اتحدوا اتحدوا, اور اسی ضمن میں آپ نے 12 سے 17 ربیع الاول تک کو ہفتہ اتحاد یا ہفتہ وحدت مسلمین کا عنوان دیا تھا اور قرار دیا تھا. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जब पाकिस्तान और इराक और शाम और आलम इस्लाम के दीगर मुल्कों में तकफीरी और सलफी दहशत गर्द ग्रोहों की तरफ से इस्तेमारी अजायम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो आज जिस जोश व अकीदत और मजहबी रवादारी के साथ पूरे पाकिस्तान में जुलूस से हाय मोहम्मदी और ईद मिलादुलनबी के जो जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं, उससे कितनी हौसला शिकनी होगी तकफीरी अजायम को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुलनबी और हफ्ते वादत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने हफ्ते वहादत की दावत देकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को दावत फिक्र दी है कि आइए सब मुत्तहिद होकर इस्लाम के दिफा के लिए और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के मुकाबला करने के लिए हमें मैदान में रहना चाहिए। जहां तक कुरान और सुन्नत का ताल्लुक है तो कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकामात पे आलम इंसानियत को और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और वहदत की दावत दी है। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, ये कुरान करीम का फरमान है कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में इख्तलाफ न करो, तफरका न करो, और इस तरह की मुतअद्दिद आयात करीमा। और फिर कुरान मजीद में पैगम्बर इस्लाम का ये हुक्म भी मौजूद है कि कह दीजिए अहले किताब से कि आइए हम मुश्तरकात के आपस में जो है इत्तेहाद कर लेते हैं। यानी पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा में अहले किताब को भी खुदाए वाहद की वहदानियत पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में जो इख्तलाफ और इंतशार है, इसे हमेशा जो साम्राज्य कुव्वतें हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल रही है। हर दौर में जो साम्राज्य रहे हैं जिन्होंने आवाम को लड़ाई और हकूमत करो की पॉलिसी के तहत कोशिश की है, माजी में बादशाहों का इसमें किरदार रहा है और माजी करीब में आप देखें कि बूढ़े इस्तेमार बरतानिया ने भी यही पॉलिसी अख्तियार की और आजकल अमरीका और इसराइल और दीगर साम्राज्य कुव्वतें इसी पॉलिसी पे अमल पैरा है। आजकल आप जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान सबसे ज्यादा जो तफरका को हवा दे रहे हैं वो यही तकफीरी टोला है जिसे अमेरिका और साम्राज्य कुव्वतों की पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से कोशिश की जा रही है, खुसूसन गुज़श्ता 30 साल के अरसे में। मैं समझता हूँ इससे पहले बरतानिया की हुकूमत के दौरान भी इस तरह की दानिश्ता कोशिशें हुई के शिया सुनी इख्तलाफात को बढ़ाया जाए, फिर जो बंदी बरेलवी इख्तलाफात के हवाले से भी यहाँ काफी काम किया गया, लेकिन इंकलाब इस्लामी की कामयाबी और इंकलाब इस्लामी के वहदत के पैगाम से खौफ ज़दा होकर साम्राज्य कुव्वतों ने खुसूसन पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ सरमाया गुजारी की और डॉलरों के जरिए यहाँ पे लोगों को खरीदा गया और ऐसे तकफीरी टोले वजूद में लाए गए जो अपने अलावा तमाम मुसलमानों को काफिर समझते हैं, सबको वाजिबुल कत्ल समझते हैं। और अब तो कैफियत यह है कि इन तकफीरी टोले और इन दहशतगर्दों से इस मुल्क का कोई शहरी महफूज नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के अफवाज पे हमले किए, इन्होंने पाकिस्तान के सिपाह पे हमले किए, इसने पाकिस्तान के शिया सुनी मुसलमानों को बेदरे कत्लेआम किया। तो मैं समझता हूँ कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिसकी बुनियाद ही वहदत मुस्लिमीन के नाम पर है, उसकी शुरू से ये कोशिश रही है कि इत्तेहाद और वहदत को फ़रोग दिया जाए। हाल ही में हमने इस्लामाबाद में अमन कन्वेंशन मुनाकिद करके पाकिस्तान की तमाम अमन पसंद कुव्वतों को ये दावत दी कि आइए एक नुकाती एजेंडा पर हम तमाम पाकिस्तान के अवाम मुतहद हो जाए और वो अमन और इत्तेहाद का पैगाम है। तमाम मुसलमान मकातब फिक्र के अलावा हमने पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम मकातब फिक्र को भी उस कन्वेंशन में दावत दी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी होगी कि अलायंस ऑफ एटियास के नाम से हमने मुहिब वतन कुव्वतों का एक इत्तेहाद तशकील दिया है और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से अमन के फरोग के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर अबल दस्ते का किरदार अदा करेगा।
बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा। امیر علی صاحب، ابھی ہمارے مہمان نے ٹیلیفون لائن پر اشارہ کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارنامے جو اتحاد بین المسلمین کے تعلق سے یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جو نعرہ دیا گیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 34 سال قبل ایک نعرہ بلند کیا تھا اور اسلامی انقلاب کا ایک منشور مسلمانوں کا اتحاد قرار دیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی دور اندیشی پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا انہیں اندازہ تھا کہ آج سے 34 برس بعد تکفیری اور سلفی ٹولے بھی پیدا ہوں گے جو اس طرح سے مسلمانوں کا عراق، شام، پاکستان وغیرہ میں قتل عام کریں گے؟ تو ان کی دور اندیشی اور اتحاد کے تعلق سے جو ان کا پیغام تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد کے حوالے سے بہت واضح پیغام دیا، اور ان کی شخصیت اسی لیے عالمگیر ہے کہ انہوں نے کبھی ایران کے اندر کی بات نہیں کی، خالی ایران کی بات نہیں کی، ایک ملک کی بات نہیں کی، امت کی بات کی ہمیشہ، لیکن دشمنان اسلام جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ امام کے شخصیت کو متنازع بنا کے پیش کیا جائے تاکہ امام کے پیغام کی طرف کوئی توجہ نہ دے، اور امام کے پیغام میں وہ باتیں تھیں جو اور کہیں آپ کو نہیں مل سکتی تھیں، جس سے دشمنوں کی کمر ٹوٹنے کا بہت زیادہ امکان تھا، اس لیے بھرپور کوشش کی گئی کہ امام خمینی کو متنازع شخصیت بنا کے پیش کیا جائے، شیعہ مکتب فکر کو ایک نان مسلم ایک مکتب کی طرح پیش کیا جائے، اور واجب القتل پیش کیا جائے شیعہ حضرات کو، شیعہ مسلمانوں کو، اور اس طرح کی اور باتیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ جس کی وجہ سے مسلمان امام خمینی سے فاصلہ اختیار کرنے پہ مجبور ہوں اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، حالانکہ امام خمینی نے جو اقدامات کیے وہ پوری تاریخ اسلام میں وہ بے مثال اقدامات ہیں، ایک کی طرف اشارہ کیا ہفتہ وحدت جیسا کہ امام خمینی کی تجویز تھی، اس کے علاوہ یوم القدس امام خمینی کا ایک ایسا کارنامہ ہے، یادگار تجویز ہے جو کبھی آج تک ایسی کوئی تجویز پہ سامنے نہیں آئی، جو جمعۃ الوداع کے دن جو ہے وہ عالم اسلام کے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف، جو کہ نہ شیعوں سے خاص ہے نہ کوئی سنیوں سے کوئی خاص اس کا تعلق ہے بلکہ پورے عالم اسلام سے اس کا تعلق ہے، اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اسی طرح سے ایسے بہت سارے فتوے امام خمینی نے دیے جس میں مسلمانوں میں ہم آہنگی زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں مناسک حج خاص طور پہ قابل ذکر ہیں جہاں پہ مسلمانوں میں اتحاد اور وحدانیت کا زیادہ سے زیادہ اس میں مظاہرہ ہو سکے، تو امام خمینی نے ایسے بہت سارے اقدامات کیے جو عام لوگوں تک پہنچنے کی ہماری کوشش ہے کہ پہنچے اور دشمنوں کی کوشش ہے کہ نہ پہنچے۔ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک پیغام یہاں لے کر آیا ہوں جس میں دو باتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں، اب میں اس کو پڑھوں گا اور سارے ہمارے ناظرین بھی متوجہ ہو جائیں گے کہ کیا ہے اس پیغام میں۔ فرماتے ہیں، عالم اسلام میں تفرقے کی وجہ سے دشمنوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور جب تک یہ حالت رہی عالم اسلام کو مغرب کے تسلط سے آزاد نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پیغام ہے، تفرقے کی وجہ سے دشمنوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے اس میں بھی مسلمانوں کا تفرقہ جو ہے وہ کتنا اہم رول اس نے ادا کیا اور دشمنوں نے اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا، عرب اور عجم کی بات اٹھا کر اور ترک اور غیر ترک کی بات اٹھا کے اور عرب اور ترک کی باتیں پھیلا کر اور عرب چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں قائم کر کے اور یہ اسرائیل کا جو ہے وہ ناپاک وجود بنا کے صرف مسلمانوں کی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمان بادشاہوں اور اس زمانے کے قبائل کے حوالے کر کے، جیسے سعود آل سعود کی مثال جو ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ کیسے سعودی عرب میں انہوں نے مسلط ہوئے، وہ تو یہ سب مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا، ان میں جو ہے طرح طرح کی تعصبات کو ہوا دے کر اور انہیں لالچ دے کر انہیں اور دوسرے طریقوں سے انہیں جو ہے وہ دشمن کو کامیابی ہوئی اور مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو مغرب کا غلام بنایا گیا مسلمانوں کو، یہ ایک پیغام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب تک یہ تفرقہ دور نہیں ہوگا مغرب کے تسلط سے ہمیں
آزادی
نہیں مل سکتی۔ دوسری بات فرماتے ہیں، اسی لیے تمام مسلمانوں کو ان حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اسلامی تنظیموں کو جو اسلام کے لیے سرگرم ہیں ایک دوسرے کے خلاف الجھنے کے بجائے متحد ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پہ اسلامی تنظیموں کا ذکر کیا، اس میں ظاہر ہے اسلامی مسلمان علماء بھی شامل ہیں، اسلامی غیر علماء بھی ہیں جو اسلامی تنظیمیں ہیں، جس میں سیاسی تنظیمیں بھی ہیں غیر سیاسی تنظیمیں بھی ہیں، ان کی خاص طور پر ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف الجھنے کے بجائے مشترکہ دشمن کی طرف توجہ دیں۔ آپ دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، شام شامی حکومت کا دشمن کون تھا؟ اسرائیل اور امریکہ. وہاں پہ آج لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں آپس میں, اور ان کی توجہ یہ نہیں کہ اس کو, اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ واضح مثال میں آپ کو جو دے سکتا ہوں. فلسطین کی دوسری مثال ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا مشترکہ دشمن کون ہے. فلسطینیوں کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی, فلسطینیوں کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے. اور اگر فلسطینیوں سے اتحاد ہو جاتا تو آج جو مشترکہ دشمن ہے وہ اس طرح سے فلسطینیوں کو در بدر کرنے کی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا, فلسطینیوں کو کچلنے کی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو امام خمینی نے اس طرح سے بہت سے پیغامات دیے ہیں جس میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی گئی. ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ متحد نہیں ہوں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا, اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال آج کے حالات میں ہم سب پر فرض ہوتا ہے کہ امام خمینی کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. رضوی صاحب, لندن اسٹوڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں, یقینی طور پر آج انتہائی مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے, جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. لیکن ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ انتہائی سخت سیکورٹی کے پیرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں پر ہو رہا ہے؟ جہاں سب مسلمان آباد ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اتحاد کے تعلق سے سب سے مضبوط مرکز ہے. ہر چیز میں شک و شبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس بات میں کہیں سے کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ کسی بھی مسلمان کے دل میں حب رسالت نہ ہو یا محبت رسول نہ ہو. تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے حملے کے خوف سے آج مسلمان سخت سیکورٹی کے پہرے میں جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ جو بالکل نمایاں ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ جو ہے کہیں بھی رہتے ہوں, جو بھی مسلمان ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت کی بنا پر ہر اس شخص کو قدرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. لیکن ہمارے ہاں ظلم ستم یہ ہو رہا ہے, آپ نے پاکستان کی چونکہ بات کی لیا تھا, میں اپنی بات کو وہیں تک محدود رکھوں گا کہ وہاں اکثریت جو ہے, میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتی, وہ کسی ناحق خون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی. لیکن ستم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کی تاریخ کو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ فتنہ جو ہے ایک فرقے نے وہاں شروع کیا تقریباً 30-32 برس پہلے سے. وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو, ان کے ذہنوں کو مسموم کر دیا جاتا ہے, زہر آلود کر دیا جاتا ہے, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کافروں کو آپ خواہ ماریں یا نہ ماریں, اسلام کے ماننے والوں کو ماریں یا نہ ماریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے والوں کو آپ چھوڑ دیں, لیکن وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے عقیدے سے ان کا اتفاق نہیں ہے, جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو عقائد رکھے جائیں تو ان لوگوں کو وہ ان کو مارنے پر اکساتے ہیں, ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ جا کر خود کش حملے کر کے ان کو نقصان پہنچائیں, ان کو قتل کریں, بچوں کو ذبح کریں, سکولوں کو مسمار کریں, مسجدوں کو, امام بارگاہوں کو مسمار کریں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے ہمیشہ پاک اسلام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو اکثریت سے نہیں پہنچا, ان میں اقلیتوں کے نام پر کچھ فرقے, کچھ گروہ, کچھ پارٹیاں, کچھ اشخاص, کچھ افراد ایسے ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جو ہمیشہ اسلام کی بےخونی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رہتے ہیں, اسلام کو انہی سے, انہی غداروں سے ہمیشہ نقصان پہنچائے. مسلمانی حکومتیں بھی انہی کی وجہ سے برباد ہوئی, مسلمان امت کا شیرازہ بھی انہی کی وجہ سے منتشر ہوا, مسلمان سلطنت کو, مسلمانوں کی حشمت کو, مسلمانوں کے اتحاد کو بھی انہی کی وجہ سے نقصان پہنچا. اب قرون اولیٰ سے صدر اسلام سے دیکھ لیں کہ یہی چکر چلا. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کچھ باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو اسی درجے پر رکھتی ہیں جو نہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ تکفیر کی توپیں چلاتے ہیں, مسلمانوں ہی کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ستم کی بات یہ ہے کہ وہ کافروں کا مقابلہ نہیں کرتے، کافروں کی وہ ہمنوائی کرتے ہیں، غیر مسلم جو استعماری طاقتیں ہیں ان کے وہ غلام بنائے رہتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں کے اندر اڈے بنانے کی اجازت دیتے ہیں، ان ملکوں سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو ذبح کیا جائے۔ ان کی پالیسی صرف یہ ہوتی ہے کہ ذاتی شخصی حکومتیں جو انہوں نے اپنے نام پر قائم کر رکھی ہیں اور اپنی شخصی حکومتوں کی بقا کے لیے وہ استعماری طاقتوں کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو غلط آیتیں پڑھ کر، ان کی غلط تعبیر بتا کر، غلط تشریح بتا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے، وہ جو دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جس کا عقیدہ آپ سے کچھ مختلف ہے، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، وہ کافروں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اس سے بڑا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور فرمایا کہ جعلناکم امۃً امۃً واحدہ۔ اسلام کی تبلیغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زندگی کا نظم عمل دیکھ لیں، نظم و ضبط دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جیتی رحمت و شفقت کا ایک نمونہ تھی۔ وہ تو قرآن پاک دیکھ لیجیے، آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ قرآن نسخہ کیمیا، میں آپ کو سورہ یاسین کی پہلی آیت پڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ یا رسول اللہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تو وہ قرآن پاک جو حضور پر نازل ہوا، اسی کو وجہ دلیل بنا کر، اسی کو وجہ امتیاز بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ لیکن حضور کی ساری ذات میں دیکھ لیں کہ سوائے ان منافقین کے کہ جو ہر وقت تخریبی کاروائیوں میں مصروف رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کو، کسی گروہ کو، کسی طبقے کو کبھی بھی مطعون نہیں فرمایا، نہ اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کو غیر مسلم سمجھ کر ان کے بچوں کو ذبح کرو یا ان کے تخت و تاراج کرو ان کو۔ تو پاکستان کا المیہ صرف صرف اتنا ہے کہ اگر آج تمام علماء متفق ہو کر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ فقہی مسئلے کی نبر دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ کیجئے، لیکن یہ قتل و غارت جو ہوتی ہے، کسی کو بے گناہ ذبح کر دینا جو ہے، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام نے کسی غیر مسلم کو بھی بغیر کسی وجہ کے، کسی ثبوت کے، کسی بنا پر، سوائے اس کے کہ حکومت اسلامیہ جو ہو کسی کو اجازت دے، تب جا کر اس کو تمام تشریح، تمام تنقیحی منازل سے گزار کر تب جا کر سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ چند طبقے جو ہیں وہ تکفیری کاروائیاں کر کے اور دوسرے اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ دوسرا مسلمان جو ہے تمہارا ہمسایہ جو ہے، تمہاری گلی میں جو رہتا ہے،
افسوس کی بات ہے،
تمہارا رشتہ دار ہے، یہ غیر مسلم ہے،
جی بہت شکریہ،
پہلے قتل کرو، غیر مسلموں کو چھوڑ۔
جی بہت شکریہ، وقت ملا تو میں پھر حاضر ہوں گا۔ امیر علی صاحب، بڑی اچھی گفتگو کی رضوی صاحب نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس دور میں بھی جیسا کہ بھی آپ نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمودات کی طرف اشارہ کیا، اس سے پہلے آپ ذرا اور آگے یا یوں کہا جائے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کتنا جو ہے وہ خون دل اپنا بیان کیا ہے اشعار کی شکل میں، اور مسلمانوں کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ تو کیا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال کو آج مفکر ملت مانتے ہیں تو چلیں انہی کی تعلیمات پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمل کر لیں، انہی کی پیغام کو جو ہے اپنا لیں؟ تو یہ جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی، ہمیں جو پیغام دیا، اس کا اثر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور کیوں ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟
جی، علامہ اقبال کے اشعار، ان کا پیغامات بھی امام خمینی کی طرح وہ اسلام سے ہی انہوں نے حاصل کیا ہے، قرآن سے ہی انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ان کی بات میں اتنی ہی جان ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو قرآن شریف کو نہ سمجھنا چاہے، جو قرآن شریف سے نہ سیکھنا چاہے، تو علامہ اقبال سے کیا سیکھے گا؟
جی،
لیکن بہرحال شعر کا اپنا اثر ہوتا ہے، میں نے کچھ اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں۔ اب یہ آخری مصرعہ سنیے،
جی،
ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. علامہ اقبال کا یہ آخری مصرعے پہ میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ جو انہوں نے تن آسانی کی بات کی ہے کہ آج ہر کوئی مسلمان جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے تن آسانی میں مشغول ہے اور مصروف ہے. یعنی اب اس پہ بھی دیکھیے تفرقے کا پہلو آ رہا ہے, یعنی وہ نفسا نفسی کا عالم ہے مسلمانوں میں. اور اس میں ہی ایک شعر یہ ہے, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان دو اشعار سے میں فائدہ اٹھا کر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ فرنگ میں مغرب میں جو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ انہوں نے عربوں کو اور مسلمانوں کو, انہوں نے خاص طور پہ فکر عرب کا ذکر کیا ہے, فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات. تو ظاہر اس علامہ اقبال نے محسوس کیا اس وقت کہ یورپ نے اپنی تمام برائیوں کو مسلمانوں میں اور عربوں میں منتقل کیا ہے, اور اس وہاں سے اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دیا. تو جو عیاشی جو مسلمانوں میں پھیلائی, جو بے حسی پھیلائی, اب یہ بے حسی اور یہ نفسا نفسی کا عالم اور یہ عیاشی اور اس طرح کی چیزیں اس بات کا باعث ہوئی کہ مسلمان اپنے بھائیوں کی طرف انہوں نے توجہ دینا چھوڑ دیا, اپنے بھائیوں کی مشکلات کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا. یہ کچھ اشعار تھے. اس کے علاوہ وقت ہے, میں پڑھ سکتا ہوں؟
ایک چند سیکنڈ بچے.
اچھا میں یہ پڑھ لوں کہ اگر چند سیکنڈ ہے تو میں یہ پڑھ لیتا ہوں. ایک تو بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. اور ایک دوسرا شعر ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر.
انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اس میں حوصلہ بھی ہے, امید بھی ہے اور درد دل بھی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان بزرگوں کی تعلیمات اور خاص طور پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان صحیح معنوں میں اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں گے. اور یہ ہفتہ اتحاد بین المسلمین بہترین موقع ہے کہ ہم استعماری طاقتوں اور سامراجی طاقتوں پر یہ واضح کر دیں کہ ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں, ایک قبلے کے ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. اور ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اسلام کو اس طرف لے جائیں گے جو صحیح اسلام کی تصویر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی جانشینوں نے پیش کی تھی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سے جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.